محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد محترم دوست بزرگ بھائی ہو علماء امت جو ہیں وہ نبی کے وارث ہیں اور جب نبی کے وارث اور نائب ہیں تو جو ذمہ داری نبی کے اوپر ہے وہ ذمہ داری پر ہے اور اللہ کے پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافت للناس ہیں آپ کو اللہ نے بھیجا تمام انسانوں کے لیے تو ہم پر بھی تمام پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے صرف اپنے مدرسے کی ذمہ داری نہیں اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آئے یہ جو ہم ایک بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ خدمت ہی کر رہے ہیں خادم ہی ہیں اور خدمت کر ہی رہے ہیں اللہ اسے قبول فرما لے لیکن صرف اتنے کام کے لیے نہیں ہے جتنا کام ہم کر رہے ہیں ہم تو پوری انسانیت کے لیے ہے ہمارا سننا کے علاقہ سے تجربہ سے رشید احمد نظیر حضرت صحابہ نے اس کو سمجھا تھا حالانکہ صحابہ بھی میرے دوستو ہماری طرح دین کے تمام شعبوں میں لگے ہوئے تھے ہاں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور صدیقی میں ایک تقاضا آیا اور اس تقاضے پر معاذ بن جبل حالانکہ مدینہ کے مفتی اعظم تھے لیکن معاذ بن جبل نے جب فرمایا کہ میں بھی اللہ کی راہ میں جانا چاہتا ہوں اور اللہ کے دین کے تقاضے پر جہاں جب مسلمان جا رہے ہیں وہاں میں نہیں جانا چاہتا ہوں تو کبارِ صحابہ میں سے مستقل ایک وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا کہ یہ تو مدینہ منورہ میں مفتی اعظم ہے یہ چلے جائیں گے تو یہ ذمہ داری کے بارے میں کیا ہوگا تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں جانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی نسبت پر شہید کرنا چاہتا ہے میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں کہ مقصد نکی تو ہمارا اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے تو میرے بھائیو آپ ہزار کو کوئی بیان سنانے میں جمع نہیں کیا ہے بیان تو آپ ہم سے اچھا کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ جمعہ کے دن خوب سمجھاتے ہوں گے امت کو لیکن ایک بات جو ہم سب کے سمجھنے کی ہے میرے اور آپ کی کہ ہم اور آپ جو ہیں پوری بشریت کے لیے ذمہ دار ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر ہمیں جس دین کے جس شعبے میں ہم چل رہے ہوں اس کو سامنے رکھ کر ہمیں چلنا چاہیے انما الاعمال بالنیات یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی کی اس میں یہی تو کہا گیا ہے کہ جو بھی عمل انسان جس نیت سے کرے گا اس نیت کے اعتبار سے اسے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى جو کہا ہے جہاں اخلاص عمل میں درکار ہے وہاں عمل کو جس مقصد کے لیے کرے گا وہ مقصد اسے ملے گا اب ایک آدمی بچوں کو پڑھا رہا ہے تو بچوں کو پڑھانے میں اس کی نیت یہ ہے کہ یہ بچے علم حاصل کر کے طالب بن کر یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے فکر کرنے والے بنے تو اللہ تعالیٰ شان اس کو اس کی نیت کے اعتبار سے ثواب بھی دے گا اور اس کی نیت کے اعتبار سے نتائج مرتب کرے گا ہاں ایک پڑھانا اس لیے کہ بھائی چلو نوکری ہے ملازمت ہے پورا کرنا ہی ہے حالانکہ پڑھانا ملازمت نہیں ہے اور پڑھانا دین کا علم پڑھانا یہ تو میرے دوست کوئی ملازمت اس کے لیے ہے ہی نہیں یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہ تو خدمت دین ہے ہاں اور جب خدمت دین ہے تو دین تو پوری بشریت کے لیے ہے ہاں دنیا کے تمام انسانوں کی قیامت تک کے کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے ان دین عند اللہ الاسلام کہ اس راستے کے بغیر دنیا کا کوئی انسان کامیاب نہیں کرے نہیں ہوگا ہاں ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ کہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا انسان تو اللہ کے قابل قبول نہیں ہے نہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے نہ دنیا میں ہاں اسی لیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں سورہ عصر کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ سورہ عصر میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار شرائط ہیں، یہ چار باتیں ہیں، اگر یہ چار باتیں انسان میں ہوگی تو انسان آخرت میں نجات پائے گا. فرماتے ہیں کہ یہ چار باتیں جو یہ اسباب نجات ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک سبب بھی نہیں ہوگا تو آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. جہاں نجات کے لیے ایمان شرط ہے، اور جہاں ایمان اور نجات کے لیے اعمال صالحہ شرط ہیں، وہاں حضور کی امت کے ہونے کے اعتبار سے اسباب نجات میں یہ بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. طواف کے بالحق بھی ہے، طواف کے بالصبر بھی ہے. کیا ہے بچوں، اب آپ اشارہ کرنے کے لیے پہلے سے کر لیتے ہیں. پچھلے میرے بھائی یہ تو ہمارے تمام کے لیے ہے. اللہ کا فضل احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کے درس و تدریس کے لیے توفیق عطا فرمائی ہے. لیکن میرے دوستو مسئلہ تو وہی ہے کہ ہر عمل کا مدار نیت پر ہے، چاہے وہ تبلیغ والا ہو چاہے وہ تعلیم والا ہو، اور چاہے وہ اللہ کے راستے کی مدد کرنے والا ہو. اس لیے وہ حدیث جو آتی ہے نا کتابوں میں، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے تین مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے، اس میں یہی تین آدمی ہیں، سخی بھی ہے اور مجاہد بھی ہے، اللہ کے راستے کی محنت کرنے والا بھی ہے اور عالم دین بھی ہے. یہ تینوں ذمہ داریاں بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے اٹھانے والوں کی زندگی میں ذرا بھی ان کی نیت و خطور آیا تو اتنی بڑی بڑی ذمہ داریوں کے اٹھانے والے بھی قیامت کے دن میں دوستو مشکل میں آ جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو یہ جو میرے دوستو ہمیں اور آپ کو مختلف موقعوں پر آپ کو جمع کیا جاتا ہے اجتماعات کے موقع پر، اس میں ایک ہی بات سمجھنی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اس ذمہ داری کو سامنے رکھ کر ہمیں چلنا ہے. اگر ذمہ داری کو ہم اٹھائیں گے تو اس ذمہ داری کے اعتبار سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی. جیسے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے المعونۃ علی قدر المعونۃ، جو جتنی ذمہ داری اٹھائے گا اللہ اس کی اتنی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی اتنی رہبری کرے گا. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جس میدان میں آدمی اپنے آپ کو چلاتا ہے اللہ اس لائن کی اونچ نیچ اس کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. ایک مدرسہ ہوتا ہے، اس مدرسے میں دوستو ایک معتمین صاحب ہوتے ہیں اور ایک مدرس ہوتے ہیں. تو مدرس کیا سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داری میری کلاس کی ہے، حالانکہ اتنی ذمہ داری کرنی ہے، مدرسے کے ہر مدرس کی ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے. یہ غلط فہمی ہے میں کہ ہمارا کلاس میں ذمہ دار ہوں بس. مدرسے کے مدرس ہونے کے اعتبار سے آپ اپنی کلاس کے ذمہ دار سمجھے اور بات ہے، باقی حضور کے امتی ہونے کے اعتبار سے تو آپ ایک ایک بچے کے ذمہ دار ہیں. ہاں تو جب وہ ایک اپنے آپ کو ایک کلاس کے ذمہ دار سمجھتے ہیں تو وہ اپنی ایک کلاس کی فکر کرتے ہیں، اور محترم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو پورے مدرسے کا ذمہ دار ہوں، حالانکہ محترم صاحب بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں میں پورے مدرسے کا ذمہ دار ہوں. اس پورے مدرسے کی ذمہ داری اٹھانے کے اعتبار جب اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں تو اللہ تعالی شان ان کی اسی اعتبار سے رہبری کرتے ہیں. تمام مدرسوں کو اسے لے کے چلنا، کون کس کی تعلیم کیا ہے، کس کی تعلیم میں کیا کمزوری ہے، مدرسے کے نظام کو مجھے کیسے لے کے چلنا، یہ پوری اللہ تعالیٰ ان کی اس ذمہ داری کے اٹھانے کے اعتبار سے اللہ ان کی رہبری فرماتے ہیں. پھر چند مدرسوں کے میرے دوستو ایک میرے دوستو محترم صاحب ہوتے ہیں جن کی ماتحتی میں چند مدرسے ہوتے ہیں، تو اللہ ان چند مدرسوں کے چلانے کے اعتبار سے ان کی رہبری فرماتے ہیں. المعونۃ علی قدر المعونۃ, آدمی جتنی ذمہ داری اٹھائے گا اللہ اس کی اتنی ہی مدد کرے گا. اور دین کا کوئی کام بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا, کوئی چاہے کتنا دعوے دار ہو, اور کوئی کتنی صلاحیت کا مالک ہو, لیکن اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا دین کا, چاہے وہ تعلیم ہو, تدریس ہو, چاہے تبلیغ ہو. بغیر اللہ کی مدد کے آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا. اور اللہ کی مدد کا معاملہ ذمہ داری کے اٹھانے پر ہے, کہ جو جتنا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے گا, ذمہ داری اٹھائے گا, اللہ اسی کے اعتبار سے اس کی مدد کرے گا. تو اگر ہم میرے دوست ایک مدرسے کی ذمہ داری سمجھ کے اٹھائیں گے اتنی مدد ہوگی, اگر کسی بستی میں ہم نے مدرسے کی ذمہ داری کے ساتھ کہ میں نہیں, اس بستی کا ہر مسلمان کی بیوی میرے پر ذمہ داری ہے, اس اعتبار سے میں فکر کروں گا تو اللہ اس اعتبار سے میری مدد کرے گا. اگر میں اپنی مدرسے میں پڑھاتے ہوئے میرے دوستو ہم اپنے پورے علاقے کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے, اس کے اعتبار سے اپنی آدمی کو اپنی طاقت کے اعتبار سے ہی کرے گا. اللہ نے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ مجھ کو مکلف نہیں بنایا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ جب کوئی بات کہتے تھے اور تو آپ کہتے اتنا کہو ان استطاعت ہو, کہ میرے میں اس کی استطاعت ہوگی تو میں کر لوں گا. تو ہم استطاعت کے اعتبار سے میں دوستوں ذمہ دار ہیں, ہاں, لیکن میت کے اعتبار سے اور ذمہ داری کے اعتبار سے ہم پورے عالم کے ذمہ دار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجاز چھوڑ کر بھی تشریف لے گئے, لیکن آپ کے سامنے پورے عالم کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی, اور اسی کو سامنے کہ آپ محنت کر رہے ہیں, آپ محنت کر رہے ہیں پورے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھے, لیکن آپ کے بس میں جتنا ہے حجاز میں آپ تشریف لے گئے, آخری آپ کا سفر تبوک کا ہے بس, لیکن آپ کی محنت کے نتائج پورے عالم پر ہوئے اور پورے عالم میں آپ کا دین زندہ ہوا. تو یہ میرے دوستو ہم اور آپ جو ہمیں اور شیطان اور نفس اس کی یوں کم ہمت بناتا ہے کہ ہم مولوی صاحب ہیں, میرے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, بس یہ مدرسہ سنبھال کے بیٹھ رہتا ہوں بہت ہے, بہو کمزور چھونا, بہو ہم چھونتے ہم چھو, یہ سب میرے دوستو شیاطینی چکر ہیں. اور نفس کا ایک میرے دوستو ہمارے ساتھ مکر ہے, جو ہمیں اپنی ارادوں اور نیتوں اور عزائم کی بلندی سے ہمیں نیچے اتارتا ہے. حالانکہ میرے دوستو یہ علم جس علم کو ہم نے حاصل کیا ہے, اس علم کی بنیاد ہی ایمان بالغیب پر ہے. قرآن پاک کی ابتدا اسی پر ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کہ اس علم سے اللہ کی قدرت سے نفع وہی اٹھائے گا جو زندگی میں تقوی کو حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو چڑھائے گا. اور تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ تین بنیادیں تقوی کی ہیں. تن, من اور دھن, ان تین چیزوں کی اصلاح کرنا اور ان تین چیزوں کو نبی کے نہج پر لگانا, اسی کا نام تقوی ہے. اور ایمان کی تشریح اور آگے جو قرآن نے بیان کی ایمان بالغیب بھی, تو آگے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبی. تفصیلی ایمان یہاں بتا دیا. وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ مال کے انفاق مال کی طرح ہم سب کے لیے ہوں, یہ صرف مالداروں کے لیے نہیں ہے. اچھا مولوی صاحب تو کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اپنے بھی کچھ خرچ کرنا چاہیے. مولوی صاحب تو یہ سمجھتے کہ اپنے پاس ہے کیا, پر اللہ میاں کہاں ایسا کہا کہ لگ پڑتے ہو تب خرچ کری ہو. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے ایک بات فرمائی ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھاؤ چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ ہو.
یا ہم جسوں کے تمہارے زیادہ نہیں ہے، تھوڑا دو، پن دو، خرچ کرو.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں جو خطبات دی اس میں آپ نے ایک عمومی خطبہ یہ دیا ہے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام، کہ سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، کھاؤ نہیں کھلاؤ.
اور کھلانے کے لیے میرا اپنا کھانا ہے، میں اپنے کھانے کو مسجد میں لا کر ایک مسافر آیا ہے یا ایک کوئی بھی خدا کا بندہ آیا ہے اس کو لے کے بیٹھ جاؤں گا تو میں کھلانے والا بن جاؤں گا. چار لقمے میں کم کھاؤں گا کیا ہے؟ اس کے لیے مستقل گھر کھانا پکانا ضروری نہیں ہے. میرے پاس 100 روپے ہیں، 100 روپے میں 10 روپے کا کسی کو میں دے دوں کیا حرج ہے؟ اچھا یہی راستہ اللہ سے لینے کا بھی ہو، اللہ سے لینے کا راستہ. میں اپنے یہاں کہا کرتا ہوں ہمارے دوست علماء سے، میں نے کہا جن مالداروں کو اللہ دے گا تو آپ اپنوں کو نہیں دے گئے، اپنے اللہ سے لینے کا کیوں تیاری کرتے ہیں؟ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے لینا طے کیا، تو اللہ سے لینے کے لیے کیا طے کیا آپ نے؟ کیا ترتیب اختیار کی کہ جو کچھ اپنے پاس وہ لگا دیا؟ حضرت صحابہ نے جو کچھ اپنے پاس تھا وہ لگا دیا، جب لگا دیا پھر رنگ دینا شروع کر لو الحمدللہ، اور جب اللہ دے گا تو اپنی شان شان دے گا، اللہ دے گا تو شان شان دے گا وہ، اور اللہ دے گا تو بڑی عزت کے ساتھ دے گا. ہاں تو میرے بھائی میرے عزیزوں، بنیاد راستہ یہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ شان قرآن پاک میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، تو یہ سب ہمارے لیے نہیں ہے. ہم مالداروں کو تو سمجھاتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض، بھائی تو اپنے لیے سوچ کہ اگر میں دوں گا تو اللہ مجھے بھی دے گا یار. ہاں دوں گا مجھے اللہ دے گا اور مجھے کئی گنا بڑھا کے دے گا. ہمارے مدرسے کے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی ہمارے یہاں آتا جب رمضان میں چندے کے لیے، تو میں لے کے بیٹھتا ہوں، میں نے کہا پہلی درسی کون سی پھاڑی تم نے بتا، تیرے نام کی پھاڑی ہے؟ چاہے 10 روپے کی پھاڑنی چاہیے پر اپنے نام کی پھاڑنی چاہیے. کہ جس انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں پوری امت کو ترغیب دے رہا ہوں اس کا میں زیادہ محتاج ہوں. لیکن یہ بات سمجھنے زیادہ دیر لگے گی، اور یہ سمجھنا کب آئے گی؟ جب نگاہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ پر آئے گی. زندگی کے ہر موڑ پر، بڑی سے بڑی مشکل کے موقع پر بھی جب نظر اللہ پر جائے گی، پھر میرے دوستو آدمی کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی. میرا اللہ بہت بڑا ہے، وہ دینے والا ہے. ہاں صحابہ اس بنیاد پر چلتے تھے کہ یقین کی بنیاد پر کہ اب اللہ کے نام پر خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. ہاں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کتابوں میں. ایک مرتبہ 6 درہم حضرت فاطمہ کو گھر میں دے کر کہہ کے گئے کہ گھر کی ضرورت میں خرچ کر لینا اور باہر نکلے. تو باہر نکلے تو دروازے پر ایک سائل کھڑے ہوئے تھے، اور سائل نے کہا اللہ کے نبی کے گھر والوں کچھ دے دو. تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے سے کہا کہ جاؤ ممی جان سے کہو تمہاری کہ وہ جو ابا نے دیے ہیں پیسے اس میں سے 2 درہم دے دو. اپنا حساب کتنا نہیں سوچے تھے وہ، اپنے من میں فرق اتنا ہے، اپنا حساب کرنے کے بعد ہی سوچتے ہیں. اس لیے اس میں بہت سے ہمارے ساتھی ہیں علماء کرام ہیں جو ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں چلا جانا بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، لیکن حساب کرتے یار پیسہ کہاں.
આપની પગાર કેટલી? યાર પાછું કેટલામાં જવાનું? અને પાછા પેલો ટ્રસ્ટી પાછો એમ કહેશે કે વિડાઉટ કે તમારે જવું પડશે, તમને પગાર નહીં આપીએ. તો પછી એક પગાર નહીં ને પાછો બહેરાને આપવાના અને પાછો જમાતમાં 1,000-2,000 લઈને જવાના. તો ભાઈ થાય હું યે હમારી સોચ બદલી હોઈ હૈ. ઉસે હમરી નજર અલ્લાહ કે મેં અલ્લાહ કે કામ કે લઈ જા રહા હું, તો જિસ અલ્લાહ કે દીન કી ખિદમત કે લિયે કામ કે લઈ જાઉંગા, તો ક્યા વો અલ્લાહ મેરી જરૂરતો મેં મુજે ભૂખે મારેગા? હમ લોગ ઇન અવામ કી જબ તશકીલ કરતે હૈ બાદ મરતબા, તો બાદ મરતબા લોગ કહેતે હૈ તમે કસાઈ લોગો છો. હાલાંકિ હૈ એસી બાત નહીં હૈ, વો તો આદમી કે અલ્લાહ કે સાથ કિસ યકીન કી બુનિયાદ તો કદમ ઉઠાતા હૈ, અલ્લાહ ઉસકે સાથ વહી મામલા કરતા હૈ. હમારે યહાં અહમદાબાદમાં ગાલિબન એક રક્ષાવાળે કી તશકીલ કી 4 મહિને કી, તો રક્ષાવાળાને કહે ઇશારા ચલુંગા 4 મહિને. અબ 4 મહિને ચલને કે જબ તય કર લિયા ઉસને, તો રક્ષાવાળા બિચારા શામ તક કમાવાના અપને ચૂલા ચલાવે. અબ 4 મહિને તો 4 મહિને કા ઘર કા ખર્ચા, 4 મહિને કા 2-4 હજાર રૂપિયા અપના ખર્ચા, મસલા તો હૈ. લેકિન મસલા ક્યા હૈ મેરે દોસ્તો, જબ આદમી કિસી બારે મેં અલ્લાહ સે મામલા કરતા હૈ, ઓર જબ વો વક્ત કરીબ આના શરૂ હોતા હૈ, ઓર ઉસકે પાસ જાહરી અસબાબ નહીં હોતે, તો અબ ઇસમે ઇસ્તિરારી કૈફિયત પેદા હોતી હૈ કે અલ્લાહ મેં ક્યા કરૂંગા, તય કર ચુકા હું, વક્ત કરીબ આ રહા હૈ, ઓર કુછ હૈ નહીં મેરે પાસ. અબ વો ઇસ્તિરારી હાલત મેં જબ અલ્લાહ કે સામને હાથ ઉઠાતા હૈ, અલ્લાહ તઆલા શાનું કા કુરાન મેં વાદા હૈ, અમ્મા યુજીબુલ મુઝર ઇઝા દા. અચ્છા યહાં ભી હમારે સાથ શૈતાન ક્યા ખેલતા હૈ? આપને કોન સા હસન બસરી હૈ જબ ભી દુઆ કબૂલ હોગી? વો તો હસન બસરી હો, રાબિયા બસરી હો, ઓર એસે લોગ હો જિનકી દુઆઓં પર હો અપના ક્યા, એસા નહીં હૈ. વો તો એક ઇસ્તિરારી હાલત હોતી આદમી કી. હમારે જિતની અસલાફ હૈ ઉન અસલાફ કી જિંદગી કો આપ ઉઠા કે દેખ લીજીએ, જાહેરી અસબાબ કુછ નહીં હૈ, ઓર મેં તો સમ મંઝિલ કહાં હૈ. ઓર ફિર અલ્લાહ તઆલા શાનો સે જબ વો ઇસ્તિરારી હાલત મેં અલ્લાહ સે કહે, કહા ઉન્હોને અલ્લાહ ઉનકે કામ બનાયે, તો યે ઇસ્તિરારી હાલત હોતી હૈ. બાદ વાત હમારે તાલિબ ઇલ્મ મેં યે લોગ કહેતે કે તુમ સાલ કી તશકીલ કરતે હો ના, હમારે પાસ કુછ હૈ નહીં. કેમ કરેગા કે તુમ ખડા ભી કરતે હો, ખડે હો કે નામ લિખા, યે ખડે હો કે નામ લિખાના ઇસી લિયે હોતા હૈ કે સબ કે સામને ખડા હોકર લિખાયેગા ને, તો અબ જબ જાને કા અબ કરીબ આતા જાય, ઇતના અંદર ખલબલી મચેગી યાર, બધાની સામે ઉભોથી નામ લખાયું છે ને, આ મોલ સાહેબ તો કંઈ સમજતા નથી. અબ જો કરીબ આતા જાયગા વક્ત જેબ મેં કુછ હૈ નહીં, ઓર બીવી કહેગી પૈસા આપી જ 4 વર્ષ જાઓ, તો વહી ધમકી દે રહી હૈ. ઓર અબ્બા અબ્બા અમ્મા ક્યા કહે, અમારા ભરોસા રહેતો ના, અને સબ જાહેરી સહારે ટૂટતે ઉસકે. ઓર જબ તમામ જાહેરી સહારે ટૂટના શરૂ હોતે હૈ, અબ ઇસકે અંદર ખલબલી મચતી હૈ, અલ્લાહ મેં ક્યા કરું, અલ્લાહ તુ હી મેરી મદદ ફરમા. જબ સબ જગા સે હટકે યે એક અલ્લાહ કી તરફ રજૂ કર લેતા હૈ, ઓર ઇસ્તિરારી હાલત મેં જબ અલ્લાહ તઆલા શાનો સે માંગતા હૈ, ફિર ઇસકી ઇસ્તિરારી કૈફિયત પર ખુદા રહમ ફરમા કર, ઇસકી દુઆ કબૂલ ફરમા કર, ઇસકે લિયે સબ માસલે આસાન કર દેતે હૈ. વો સોચ નહીં સકતા કેસે આસાન હોય, તો વો બિચારા અબ વક્ત જાના કરીબ આને લગા, અબ વો અંદર ખલબલી મચી કે અલ્લાહ ક્યા હોગા. અબ દેખો અલ્લાહ તઆલા શાનો અપના નિઝામ ચલાતે. અબ એક મરતબા પેસેન્જર કે ઇંતજાર મેં ખડા હોગા કિસી જગહ પર, એક પેસેન્જર આયા બહાર મુલ્ક કા કહીં કા થા, વો ઉસને કહા કે હમે જાના હૈ કે બેઠો. અબ એ લેકે ચલા, અબ ચલા તો જહા જાના થા વહા પહોંચાયા, ઓર પહોંચા કર વાપસ લોટા. વાપસ લોટા તો રાસ્તે મેં ઇસકા રક્ષા બિગડા, કો રક્ષા કો સહી કરને કે જો ઔઝાર ઇસકે હોતે વો લેને કે લેને થી નીચે ઉતરા, તો પીછે સીટ પર નજર પડી તો ઉસકા
جس کو آتم ہوتا ہے کیا کہتے اس کو پرس پرس جس میں اس کے مال پیسے وغیرہ ہوں گے وہ وہاں پڑا بھول کے چلا گیا ہو. اب اس نے رکشا کو صحیح کرنے تو بعد میں سوچا کبھی اور بھول کے چلا گیا ہے وہ کہاں جائے گا میں جلدی جا کے پہنچا دوں اس کو. تو وہاں سے ادھر جلدی سے رکشے والے کو روکا اور رکشا میں بیٹھ کے وہاں جلدی سے بھاگا. تبھی وہ اپنی جگہ سے کہیں گیا نہیں تھا. اچھا اس کو پتا بھی نہیں میرا کیا کچھ بھول گیا ہوں میں. یہ اتر کے جلدی سے اس کو دیکھ لیا بھائی تمہارا پرس کہ تمہارا سامان بھول گئے تم لے لو. وہ ایک دم تعجب سے دیکھنے لگا کون آدمی ہے کب سے پتا بھی اس میں کیا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے تمہارا سامان ہے تمہیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو اس نے چین کھول کے بتایا کہ اس میں ڈالر وغیرہ دے مجھے کچھ پتا نہیں تمہارا مجھے کیا کرنا ہے تمہارا پیسہ. تو اس نے اپنی جیب میں پیسے کچھ تھے 1000-1200 تو جیب میں سے نکال کے اس نے دیکھا کہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے. تو اس نے زبردستی اس کے جیب میں ٹھوسے اور کہا تیرا تمہارا نام کیا تمہارا پتا کیا ہے. تو نام لکھا پتا لکھا اس کا خیر یہ تو چلے آئے گھر. اس نے پتا نام لکھ لیا. دو تین دن گزرنے کے بعد یہی تلاش کرتا ہوا اس کے گھر پہنچا یہی پیسنجر. اور اس کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنی جیب میں سے 12 یا 15 ہزار روپے نکال کر اس کو دیے کہ یہ تمہیں دینے ہیں ہمیں اسے قبول کر لو. تو پھر اس نے اس کو قبول کیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرے 4 مہینے کا انتظام اللہ نے کر دیا.
اللہ
تو مدد الہی آتی تو ہے لیکن اپنے کیا سوچتے ہیں پہلا انتظام تھا پچھلی جی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں پہلے طے کرو پھر انتظام ہوگا. چھٹی کا سب کا پہلے نہیں ہوتا سب. اچھا تبلیغ میں جو محنت کر کے سیکھنا ہو یہی سیکھنا ہے کہ ہماری نظریں اسباب اور مخلوقات سے ہٹ کر ایک اللہ پر ہماری نظر آ جائے. بس کوئی بھی کام ہو چاہے وہ پڑھانا ہے لکھانا ہے چاہے مدرسے کا کوئی مسئلہ ہے پریشانی کا ہے ہر مسئلے میں ہماری نگاہ اللہ پر جائے. یہ مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے آسان وہی کرے گا. اور جس دن ہماری نگاہ اللہ پر جائے گی خدا کی قسم اس دن یہ دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی. یہ دنیا والے ہمارے قدموں میں ہوں گے اور ہمارا یہ علم ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سب سے نگاہ ہٹاؤ ایک اللہ پہ لاؤ کہ وہی تمہارا کارساز ہے اور وہی تمہاری نمک سے لے کر تمہاری بڑی سے بڑی ضرورت کا پورا کرنے والا وہی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہی تعلیم دی ہے کہ تجھے نمک کی ضرورت ہو تب بھی اللہ سے مانگ. اذا سالت فاسأل اللہ مانگ نہ ہو تو ایک اللہ سے مانگو. یہ ہماری بنیادیں ہیں. ہمارا والا علم میں دوستو ہمیں محتاج بنانے نہیں آیا ہے. ہمارا والا علم ہمیں تو محتاجی سے نکال کر غنی بنانے کے لیے آیا ہے. اور ہمارے والے علم کی بنیاد دنیا نہیں ہے آخرت ہے. ہم جتنا آخرت کو سامنے کر چلیں گے یہ دنیا کی کمینہ قدموں میں آئے گی. ہاں اسی لیے جو حدیث بتا رہی ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ جس کا ہم اور غم آخرت بن جائے اسی کے لیے محنت کرے اسی کے لیے سفر کرے اسی کے لیے فکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو آسان کر دیں گے اور اس کے تمام امور کو مشتمل فرما دیں گے اور یہ دنیا نہ گرگر کی ہوئی اس کے قدموں میں آئے گی. اتت الدنیا وہی راغمہ. ہمارے اسلاف جتنے گزرے ہیں وہ اسی علم کے حامل تھے اور اسی قرآن و حدیث کے علم کو لے کر دنیا میں چل رہے تھے. صحابہ اسی علم قرآن حدیث کو لے کر دنیا میں چلے ہیں اور اپنے زمانے کے بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ نے ان کے سامنے زیر کیا ہے. صحابہ نے مادہ پر مادی انسانوں اور مادہ پر انسانوں کو زیر میں تو اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں کیا ہے بلکہ ان کے مادے کے مقابلے میں یہ روحانی زندگیاں اور روحانی اعمال ان روحانی اعمال کی طاقت اور قوت کو ان کے مادے کے مقابلے میں میرے دوست جب بتایا تو دنیا کی قومیں میرے دوستو ان کی اس حالت کو دیکھ کر میرے دوستو یہ اس بات پر مجبور ہو گئی کہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے جو طاقت کی ضرورت ہم کو بھی ہے. ایران میں ایران کی طرف جب صحابہ کی جماعت چلنے لگی اور جب میرے دوست کو دجلہ کے کنارے پر صحابہ کی جماعت نے پڑاؤ ڈالا اور ایرانیوں نے اپنے اپنی اپنی کنارے سے میرے دوست جب دیکھا کہ یہ تو یہاں تک آ گئے ہیں تو ایرانیوں نے اپنے تمام کشتیاں اپنے پاس روک لی, اس کنارے پر کوئی کشتی آنے ہی نہیں دی. ظاہری تمام اسباب ان کے ہاتھوں میں ہیں, وہاں پہنچنے کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی. اب صحابہ نے اعمال کی طاقت کو بتایا ان کے سامنے کہ عمل کی طاقت کیا ہے. صحابہ نے دنیا کی قوموں کے سامنے وہ اعمال جو اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس کی طاقت کو بتایا صحابہ نے, یہ زبردست طاقت ہے. اور اس پر امیر جماعت نے صحابہ میں سے جو امیر جماعت تھے انہوں نے اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد ایک بات طے کی کہ ہمیں تو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اس پار جانا ہے, اگر یہ دریا اور سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے یہ تو مخلوق ہے اور اللہ کے لیے ہم نکلے ہیں, اللہ ہمارے مدد کرنے والا ہے, لہذا میں اپنے گھوڑے سمیت پہلے اس میں چھلانگ اپنے گھوڑے کے ساتھ داخل ہوتا ہوں پھر میرے پیچھے تم بھی چلے آ جانا. اللہ کے پیارے نبی کی صحابی نے کوئی لمبی چوڑی نہیں کی, اللہ کی کچھ صفات کو پڑھ کر اللہم یا حلیم یا علیم یہ اللہ کی صفات کے واسطے سے اللہ سے دعا کر کے اپنے گھوڑے کو ڈالا اور وہ گھوڑا اس دریا میں وہ دجلہ جس دجلہ میں آج بھی بڑے بڑے جہاز آج بھی چلتے ہیں, بہت گہرا پانی اس کا. ہاں آج بھی اگر کسی کو بصرہ جانا ہو تو دجلہ میں اس کا جہاز داخل ہو کر وہاں پہنچے گا. جب صحابہ دجلہ کو پار کرنے لگے اور مورخ لکھتا ہے صحابہ کی مبارک اور صحابہ نے اس دجلہ میں داخل ہونے کے وقت میں ایک جملہ کہا تھا, ہاں کہ یہ دریا یہ پانی کا نطفہ اور پانی کا قطرہ ہمیں اللہ کے دین کی محنت سے روکے گا. کیوں؟ کہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں دریا اور سمندر قطرہ دونوں برابر ہے. اور چلنے لگے اور مورخ لکھتے ہیں کہ دجلہ کا پانی صحابہ کے جین سے آگے نہیں بڑھا, گھوڑے کی جین سے آگے نہیں بڑھا. اور باتیں کرتے جا رہے ہیں آپس میں کہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے, اور ایرانی وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بغیر کشتیوں کے یہ تو عجیب قوم ہے. ہاں اور دجلہ میں اس طرح آ رہے ہیں تو میرے دوستو ایرانی دیوا آمدن کہہ کے بھاگ گئے. ہاں آج بھی میرے دوست آج کے مادہ پرست قوم اور مادہ پرستی کی زندگی گزارنے والے انسانوں کے سامنے آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی جن اعمال کو لے کر آئے ہیں اور اللہ کے نبی جو ایمان کا راستہ لے کر آئے ہیں اس ایمان کے راستے پر چل کر اور اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو ان مادہ پرستوں کے سامنے اگر ظاہر کیا جائے تو یہ مادہ پرست دیر ہوں گے. ہاں دیوبند کے وہ ہمارے حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب جو پہلے میرے دوست شیخ الحدیث ہیں اور جنہوں نے حدیث کا درس دیا ہے ان کے بارے میں آتا ہے, ایک مرتبہ حدیث کا درس دینے کے لیے گھر سے نکلے, راستے میں ایک شخص آئے اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں کچھ پیسے تھے, حضرت کو دینا چاہا کہ حضرت اسے قبول کر لیجئے. حضرت نے کہا بھائی مجھے تو ضرورت ہے نہیں, میری تو ضرورت اللہ پوری کر دیتا ہے. تو اس نے کہا حضرت لے لیجئے غریبوں کو دے دیجئے. کہا میرے پاس اتنا وقت رہا کہ میں غریبوں کو تلاش کروں. حضرت نے قبول نہیں کیا. چھتا کی مسجد میں حضرت دس دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, طلبا پیچھے چل رہے تھے, وہ چلتا رہا چھتا کی مسجد چلا, حضرت تو اندر داخل ہو گئے, طلبا بھی داخل ہو گئے دس کے لیے. اب وہ تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا, پھر انتظار کرنے کے بعد اس نے وہ تھیلی حضرت کے جوتوں پر رکھ دی اور چل دیا. ہاں اب حضرت درس دینے کے بعد واپس گھر تشریف لے جا رہے تھے تو اپنی جوتوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ تھیلی پڑی ہوئی ہے. تو حضرت اپنے شاگردوں کو ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. تو یہ کیا پایا دیکھو؟ تو حضرت نے کہا اللہ کے نبی جو فرمایا ہے نا اتت دنیا وہی راغے میں دنیا ناک رگڑتی آتی رہتی ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے میرے دوستو کہ آدمی اپنا معاملہ اللہ سے درست کر کے اپنے کو قرآن کی بنیاد پر لائے, ہاں قرآنی صفات پر اپنے کو لائے. آج تو میرے بھائی قرآن جو کہہ رہا ہے ہم اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کے بجائے ہم دنیا والے مادہ پرست انسانوں کے تو مادہ پرستی کی زندگی دیکھ کر ہم وہی نظام سوچتے ہیں. میں اپنے طلبا سے کہا کرتا ہوں بات بتاؤں طلبا کے بہن میں, میں نے کہا بھائی دوستو یہ کمپیوٹر اور یہ جو نئی نئی چیزیں مدرسوں میں داخل ہو رہی کیوں بنیاد کیا اس کی؟ اگر اس بنیاد پر تم سیکھ رکھے ہنر سیکھنا چاہیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دیکھا کہ اس بنیاد پر تم سیکھ رہے ہو کیا میں مولوی صاحب سے ہماری پگار کیٹ لی کہیں سیکھ ہی لیے تو گھر نو کام کاج چالا کرے. تو میں نے کہا یہ تو اس علم کی توہین ہے. میں نے کہا آخر ہماری طبیعتیں کیوں نہیں چلتی؟ وہ یقینی راستہ اور یقین کی بات جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, رزق من حیث لا یحتسب کا وعدہ تقوی پر ہے. لیکن ہماری طبیعت کبھی یہ بات نہیں آتی کہ لاؤ تقوی حاصل کریں, تقوی کی زندگی اختیار کریں, اپنی نمازوں کو جاندار بنائیں, اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی زبانوں کی حفاظت کریں کہ جس سے ہماری زندگی میں تقوی آئے اور جس تقوی کی بنیاد پر خدا دنیا اور آخرت کی ہماری زندگی بنائے گا. تقوی پر دنیا کی زندگی بننے کا تعلق ہے, تقوی پر علم کا تعلق ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, جتنا تقوی زندگی میں آئے گا اتنا علم اللہ کی طرف سے ملے گا. علم کا فیضان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن علم کا فیضان ان سعید بندوں پر ہوتا ہے جو جن کی زندگیاں تقوی پر ہوتی ہیں. لیکن اس پر محنت کرنے پر آدمی کی نہیں چلتی کہ لاؤ تقوی حاصل کریں, متقی بنیں, توکل حاصل کریں, ہاں صبر زندگی حاصل کریں تاکہ اللہ کے مغیر ہمیں مل جائے. جہاں صبر کا موقع آتا ہے وہاں اسٹرائک ہوتی ہے. ارے بھائی محتمل کے ہاتھ میں کہاں ہے اور ناظرین کے ہاتھ میں کیا, کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو مسئلہ تو اللہ کی طرف سے حالات ہیں, تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. تو جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو پریشانی ہے, پھر ہمیں کیا محتمل سے معاملہ ہو, ہمیں کیا ناظرین سے معاملہ, ہم اللہ سے معاملہ کیوں نہ کریں کہ آنے والے حال پر صبر کر کے اللہ سے کہیں؟ نہیں ہوتا. ان اللہ مع الصابرین ہے, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, جو اپنے اعمال کو اچھی طرح عمل کرتے ہیں. ہاں صفت احسان, اللہ کا دھیان ہمارے اعمال میں ہو. ہم پڑھانے بیٹھے تو اللہ کے دھیان کے ساتھ, ہم کسی سے بات کریں تو اللہ کے دھیان کے ساتھ, ہم بھی بچوں کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں لوگوں سے میں کچھ بھی کہوں لیکن اللہ تو
دیکھ.
اور یہ اللہ کا دھیان زندگی میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اللہ کا دھیان نماز میں نہیں آئے گا. اس علماء نے لکھا ہے سلو کما رائے تم ان وسلی, جو اللہ کا اپنے دل کا فرمان ہے صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے پوری زندگی کے بارے میں آیا ہے یہ حدیث کہ جیسی میری نماز ایسی اپنی نماز بناؤ, جیسے میرے اخلاق اپنے اخلاق بناؤ, جیسے میرا رہن سہن ہے ایسا رہن سہن بناؤ, جیسی میری زندگی ایسی تو اپنی زندگی بناؤ. تو یہ راستہ ہے میرے دوستو. حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے جو سال مانگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل کر یہ اپنے ایمان پر محنت کریں, ہاں اور اپنے ایمان میں اپنی ایمان کو اپنے دلوں میں قوی کریں, ہاں اور اپنا تعلق اللہ سے صحیح کر لیں. اور ان کی 24 گھنٹے کی زندگیاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ ضرور کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس پہ ہم تقریر کریں گے 2-2 گھنٹے واس کریں گے, لیکن اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے تیری زندگی اپنے نبی کے نمونے کے مطابق چیک کرنی ہے. آدمی کچھ تقریر نہ کرے لیکن اپنی زندگی کو نبی کی چال چلنا شروع کر دے, آپ کو نمونہ قرار دے دے اور اپنی زندگی گزارے, اللہ اسے کامیاب کر دے گا. تو یہ تو میں دوستو ہماری زندگیاں پڑھنے کے زمانے کی اور ہماری زندگیاں موت تک کی اسی لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس علم کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ شاروں تقوی کی بنیاد پر ہمارے روزی کا مسئلہ بھی حل کرے گا, تقوی کی بنیاد پر ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات بھی دے گا. لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتی, گھڑی سازی سمجھ میں آتی ہے. اللہ گھڑی سازی کیا کرے گا تو کمپیوٹر کیا کرے گا؟ ایک تو ایک کمپیوٹر ضرورت کے اعتبار سیکھتا ہے آدمی کہ چلو بہت سی کتابیں کمپیوٹر میں ہی تو سمجھنے کے لیے, کبھی دیکھنے کے لیے, حوالہ دیکھنے کے لیے کام دے گا. اور ایک یہ کہ کہیں نوکری ملے گی. عالم اور مفتی میں دوستوں حکمت سیکھنے جاتا ہے. اور حکمت کیوں سیکھتا ہے؟ اس لیے بھی مجھے تو دین کی خدمت کے ساتھ خدا کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے تاکہ کچھ علاج مہاراج بچاروں کا کر دوں گا, غریبوں کا. ہاں اچھی خاصی میں دوستوں مدرسے میں پڑھائی اور پڑھانے کی خدمت اللہ نے اس کو دے رکھی تھی اور پڑھا رہے تھے. لیکن میرے دوستو کیا ہوتا ہے, ذرا سے معاملے میں میرے دوستو پڑھانا چھوڑ کر ہوٹل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. کبھی نہیں سوچتا کہ اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر میں کہاں جا رہا ہوں. ہم ہاں ہم تو بزنس کریں گے, ہم کسی کے رہنے ملنے نہیں رہتے. ہاں ڈر کے خدمت نہیں کر, ڈر کے کہاں, ڈر کے خدمت کرنے کا سوال ہی کہاں ہے. آدمی میرے دوستو دنیا کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور دنیا کے چکر میں پھنسنے والے تو ہم نے دیکھے ہیں, کسی ایک کو بھی چین نصیب نہیں ہے. تو اس کو کہاں چین نصیب ہوگا؟ دنیا کے چکر میں پھنس جاؤ دیکھو. ہاں اس دنیا کے میرے دوستو اس دنیا کے پیچھے پڑنے والے کو پوچھو, ہاں کیا حال تمہارا ہے. اللہ تعالی شان ہو انہیں ان کی دنیا کو ان پر مسلط کرنے کے لیے ایسے ایسے نظام دنیا میں لا رہا ہے کہ آدمی پریشان ہو جائے. ایک آدمی کماتے سال بھر میں 2-5-15 لاکھ بجنے تو اس کے بچتے ہیں, تو اس 15 لاکھ کو کہاں لگانا؟ ایک مستقل ٹینشن ہوتا ہے. کیوں؟ بینک میں رکھ سکتا نہیں, گھر میں رکھ سکتا نہیں, جیب میں لے کر پھر نہیں سکتا اور کسی کو کہہ نہیں سکتا. اب کیا کرنا, اب کرنے کے لیے کیا کریں؟ انویسٹمنٹ کرنے کا کیا مطلب کہ ابھی تک ایک فیکٹری چلا رہا تھا, اس فیکٹری کی پریشانی کا حال تو یہ ہے کہ مجھے 12 بجے سونا نصیب نہیں تھا, اب ایک دوسری فیکٹری کھولوں تاکہ پھر 2 بجے رات کو سونا نصیب ہو جائے. تو وہی دنیا کا چکر خدا پھانستا ہے. اور لو اور کتنی چاہیے دنیا. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے دوستو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس بات کی تاکید فرمائی, لا تمتن عینیک الا ما متعنا به ازواج منهم زهرة الحیاۃ الدنیا لنفترن فی ورزق ربک خیر وابقا. تو پیارے نبی یہ دنیا والوں کو جو قسم نے دنیا دے رکھی ہے آپ اس کی طرف تو نظر التفات بھی نہیں کیجیے, ہرگز کیجیے. نون تاکید داخل ہے کہ ہرگز ان دنیا والوں کی زیب و زینت کے نقشوں پر آپ نظر التفات بھی نہ کیجیے گا. تو جن کی دنیا کے اوپر اللہ نے اپنے نبی کو نظر التفات سے روکا تو طلب کا کہاں سوال رہا اس دنیا کی طرف؟ قرآن میں 2 جگہ ہے, لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. کیا آپ کو جس کام کے لیے ہم نے پیدا کیا نا, آپ تو مومنین کی تربیت میں آپ لگے رہیے, ان دنیا والوں کی دنیا کی طرف نظر التفات نہ کیجیے. ہاں اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو اللہ کا کرم احسان ہے
اللہ نے ہمیں علم نبوت دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ علم وہ علم ہے جو اس علم کے میں دوستو تقاضوں کو جو بھی جس زمانے میں جس دور میں اس علم کے تقاضوں کو پورا کرے گا اللہ اسے ہر حال میں عزت دے گا. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین. خدا پاک کی قسم قوموں کا عروج و زوال ملک و مال نہیں ہے، قوموں کا عروج و زوال کا مزہ قرآن پاک ہے. جو بھی اس کتاب کو اور اس کتاب والی زندگی کو اور اس کتاب والی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر چلے گا اللہ اسے ہر حال میں عزت دے گا. ہاں سوال اتنا ہی ہے کہ اس قرآن پاک کے ایک تقاضوں کو حد ملے گا، اور اس قرآن پاک کو اللہ نے پوری بشریت کے لیے اتارا ہے، لہذا اس قرآن پاک کے تقاضوں میں یہ بھی ہے کہ پوری انسانیت تک اللہ کا یہ دین کیسے پہنچے، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپائے اور اللہ کی ذات و صفات یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے. اس لیے میرے بھائیوں آپ اجاز سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو میں دوستو دعوت کی محنت کے میدانوں میں ڈالو. ہے اس میں ذرا مجاہدہ، اب یہاں دیکھو دھوپ میں بیٹھنا پڑا، ابھی گھر میں ایسا گرمی برداشت نہ کرے، گھر میں تو فوراً پنکھا چلا ہو. ایسے ایک سال اللہ کی راہ میں نکلنے کے زمانے میں پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ہاں اور کیسے کیسے حالات سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے. ہاں صبر تو صبر کے میدان میں آتا ہے، ہاں صبر والے حالات تو پیدا ہوں، اور توکل تو توکل کے میدان میں پیدا ہوتا ہے. جہاں 24 گھنٹے جیب میں تو اسباب موجود ہوں اللہ توکل کا سوال کہاں پیدا ہوگا. وہ تو توکل تو میں دوستو موقع پر آتا ہے، وہ صفت پیدا ہو جاتی پھر، اور پھر اللہ کا پر توکل کرنے کے بعد اس کے نتائج سامنے فوراً آ جاتے ہیں کہ اللہ نے اللہ کافی ہو گیا، تو پھر آدمی کے ایمان میں اور ترقی ہو جاتی ہے اور اس راستے پر قدم اٹھانا اس کے لیے اور آسان ہو جاتا ہے. ہاں اس راستے میں سال جو مانگا گیا علماء کرام کا وہ ایسے نہیں مانگا گیا ہے، قلندر ہر سے گوئے دیدہ گوئے الماعیدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو علماء سے سال مانگا ایسے نہیں مانگا ہے. ہاں ہم لوگ جس زمانے میں مدرسوں میں پڑھتے تھے اس زمانے میں ہمارے پاس بھی تبلیغ والے آتے تھے تشکی کرنے، تو ہم بھی گھاس تو ڈالتے نہیں تھے. ابھی جو ڈھائی ڈھائی باتیں کرنے بیٹھے ہیں ایسے ہی بیٹھے ہیں، چمن سے قفس تک کئی دور دیکھے، چمن سے قفس تک کئی دور دیکھے، زمانے کے ہر موڑ سے باخبر ہیں، ایسے نہیں آئے ہیں تبلیغ میں. ہم بھی ایک دو کہتے ہیں جاؤ جاؤ جاؤ، یہ 10 سال تبدیلی نہیں تو کیا ہے، 10 سال تک کڑی کھیکی کھاتے تبدیلی نہیں تو کیا رہے، ہم بھی یہ کہتے تھے. ہاں اور جب بیچارے زیادہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں تو کہ جاؤ جاؤ یار پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس بڑھ جاتا ہے. اللہ میں معاف فرماؤں. دیکھیے میرے بھائیو حضرت محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ جس زمانے میں ہم آنند میں پڑھتے تھے اس زمانے میں حضرت مولانا کا سفر شام مصر ان ملکوں کا ہوا تھا، تو مولانا کا ہمیشہ ایک دستور تھا کہ جب بھی باہر ملکوں کے سفر سے آتے تھے تو ہمارے گجرات کے سفر مدارس کا سفر کرتے ہوئے دلی پہنچتے تھے، بمبئی سے دابیل راندیر اور پھر آنند یہ تمام مدرسے کرتے کرتے دلی پہنچتے تھے. تو ہمارے مدرسے میں بھی آئے آنند میں، اب اس زمانے میں ہمارے اسماعیل سے اسمبلی ہمارے شیخ حدیث تھے. اب ماشاء اللہ وہ آنند کا وہ دور تو بہت اس کا تھا، پروار اس کا ترقی کا تھا، عروج کا تھا، بڑے بڑے علماء کرام مدرس تھے اساتذہ تھے. ہاں تو حضرت عمر صاحب نے طلبہ میں بیان کیا اور طلبہ میں بیان کرنے کے بعد یوں کہا کہ میرے بچوں تمہاری زمین پر تمہارا دشمن کھیتی کر رہا اپنی زمین کی حفاظت کرو. پھر ماں اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں بھی مصر سے سفر کر کے آ رہا ہوں اور ہم مصر میں جس زمانے میں ہماری جماعت وہاں محنت کر رہی تھی تو یونیورسٹیوں اور کالجوں کی چھٹیاں تھیں تو کالجوں کے بچے کچھ ہمارے ساتھ جماعت میں نکلے تو ہم لوگ ایک مرتبہ ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف جا رہے تھے پیدل تو راستے میں یہ نوجوان بھی ہمارے ساتھ چل رہے تھے پیدل تو راستے میں میں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور اس نے ان جوانوں کو دعوت نامے کی لفافے دیے تو میں اپنی نگاہ کو بچا کر چل دیا. مسجد میں پہنچنے کے بعد جب مشورہ وغیرہ ہو گیا تو میں نے ان جوان بچوں سے پوچھا کہ یہ کیا تھا. اس میں سے ایک نوجوان نے کہا شیخ عمر اس میں یہ دعوت نامے ہیں. لگا کس چیز کا دعوت نامہ؟ کہ یہاں عیسائی لوگ جو ہیں ہر اتوار کو ایک پروگرام کرتے ہیں اور اس پروگرام میں یہ ہوتا ہے ہال میں کہ 50-100 عیسائی لڑکیاں ہوتی ہیں اور 150 مسلمان نوجوان ہوتے ہیں اور ہال میں ایک لڑکا ایک لڑکی ایک لڑکا ایک لڑکی اس طرح کرسی بٹھا کر سامنے بالکل ننگے قسم کی فلمیں انہیں دکھائی جاتی ہیں اور پھر ان لڑکیوں کو پہلے سے یہ لوگ سمجھا کے بٹھاتے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی جوان بیٹھے ہو تمہیں تم سے جو بھی حرکت کرے اس پر تم منع نہ کرنا. ظاہر بات ہے غرب کا جوان بچہ اور اس کے سامنے جب تمام کھلم کھلا پہنچ کاری کی تمام باتیں آئیں گی تو اندر ہیجان تو پیدا ہوگا ہی اور پاس میں لڑکی موجود ہے تو چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی ہے. اب پروگرام پورا ہونے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو وہی لڑکا لڑکی آپس میں پھر پوچھتے ہیں کہ آئندہ کب ملاقات ہوگی تو پھر وہی اتوار کا پروگرام بتاتی ہے وہ لڑکی کہ آئندہ اتوار کو. اب اس طریقے سے مسلمان نوجوانوں کو ان پروگراموں میں یہ بتاوت دیتے ہیں. اب یہ لڑکا لڑکی آپس میں دو چار اتوار میں آپس میں جب آپ پر ساتھ بیٹھ کر ان میں آپس میں تعلق ہو جاتا ہے تو وہاں تو ان کے علماء نے تو اہل کتاب سے نکاح اور شادی کرنے کی جواز کا فتویٰ دے رکھا ہے. اب یہ نوجوان جس کے دل میں ذرا بھی غیرت دینی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم اور میں اور تو شادی کر لیں. تو وہ لڑکی کیا کہتی ہے کہ میرا نکاح تو راہب پڑھائے گا, اس راہب کے پاس جانا پڑے گا پہلے, وہ کہے گا تو میں پڑھوں گی نکاح کر لوں گی تم سے. اب وہ راہب کے پاس جاتا ہے تو راہب دیکھتا ہے اس کا حال کیا ہے. اگر دیکھتا ہے کہ یہ بالکل لٹو ہو چکا تو فوراً کہتا تو عیسائی ہو جائے تو تیرا نکاح کرا دوں گا. اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ ابھی یہ لڑکا اپنی بات پر جمع ہوا ہے تو کہتا اور تھوڑے دیر لو. پھر دیکھتا ہے کہ اپنی بات پر جمع ہی ہوا پھر بھی نکاح تو کر دیتا ہے کہ تھوڑے دن میں اس کا حال یہ ہوا ہے ساتھ رہے گی تو پھر. اس طریقے سے یہ مسلمان جوانوں کو عیسائی بنا رہے ہیں اور یہ پورے ایک نظام ان کا چل رہا ہے. یہ واقعہ حضرت مولانا بیان کرنے کے بعد ہمیں کہا میرے بچوں ہم تمہیں یہ نہیں کہتے تم پڑھائی چھوڑ دو, ہم یہ کہتے ہیں پڑھائی کے زمانے میں خوب محنت سے پڑھو لیکن کم سے کم جمعہ کی تمہاری چھٹیاں ہیں, ان جمعہ کی چھٹیوں میں تمہارے مدرسے کے اطراف میں جو دیہات میں مسلمان رہتا ہے ان کی تھوڑی خیر خبر تو لیا کرو. تو مولانا کی یہ بات پر ہماری طبیعت تو کچھ اثر لیا, ہم نے کہا انشاءاللہ چلو 24 گھنٹے کی جماعت میں جائیں گے. اب وہ 24 گھنٹے کی جماعت میں جانا جو نام سب نے دیے تو ہمارے محترم صاحب بھی ماشاءاللہ دعوت اور تبلیغ کے بارے میں بہت یہ تھے تو محترم صاحب نے فوراً بڑا ٹفن بازار سے منگوا لیا بچوں کو کھانے کے لیے کہ شام کو جائیں گے تو ان کا کھانے کا ٹفن لے کے جائیں گے وہاں جا کے کھانا کھا لیں گے. تو 24 گھنٹے ہماری جماعتیں آنند کے اطراف کے دیہاتوں میں جانے لگی. وہ تو ظاہری بات ہے کہ روشنی کی قدر تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سامنے اندھیرا ہو, جس نے کبھی اندھیرا دیکھا ہی نہیں اس کو کیا روشنی کی قدر.
اب جب میں دوست 24 گھنٹے ان دیہاتوں میں جانا شروع کیا ہم نے تو وہاں تو عجیب حال, مسلمان عورتیں ساڑیاں پہنی ہوئی ہیں, مسلمان مرد جو ہیں دھوتی پہنے ہوئے ہیں, اور عجیب حال, کلمہ بھی یاد نہیں, نمازیں بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو یہ جو 24 گھنٹے کی وہ ہماری تبلیغ کیا, وہ تو دبا کی تبلیغ کیا, تھوڑی تعلیم کر لی, تھوڑا گشت کر لیا تھا, لیکن حالات آنے کے بعد طبیعت نے ایک اثر لیا, تو بہت کچھ چیز ہے. اچھا پھر اپنی علم کی قدر ہوئی کہ ان کے پاس کچھ نہیں, اللہ کا شکر اپنوں کو اللہ علم دے رہا. تو 24 گھنٹے کی ہماری جماعت میں جانے پر پہلا ہم پر جو اثر ہو گیا کہ ہم جو بے پرواہی سے علم حاصل کر رہے تھے اب وہ ذرا فکر سے حاصل کرنے والے بھائی نہیں, بھائی اب مطالعہ ذرا اور زیادہ اچھا ہونے لگا, نمازوں کا اہتمام ہونے لگا زندگی میں. ورنہ عام طور پر ہمارے یہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے کہ عربی اول میں تو بچہ پہلی سب میں ہوتا ہے, اور عربی سوم میں جہاں آیا کہ تیسری سب میں آ جاتا ہے, اور دورے میں آ گیا تو آخری سب میں. حالانکہ دورے میں آنے کے بعد تو اور زیادہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے اور امام کے پیچھے ہونا چاہیے آدمی کو. یہ ہمارا حال تھا اس زمانے میں, ہمارا بھی باقاعدہ ہمارے محترم صاحب جو ہے نا باقاعدہ نماز میں پیچھے دیکھا کرتے تھے کتنی سفیں پیچھے کھڑی ہیں, اور جن طلبا کو بلا کے کہنا ہو تو بلا کے کہہ بھی دیتے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر میں دوستو یہ چیز ذہن میں آئی کہ چلو کچھ کرنا چاہیے. اس کے بعد میں دوستو اللہ نے توفیق دی تو چلا لگا ہمارا 1965 میں مدرسے کی چھٹی ہوئی شابان میں, اور شابان میں اجتماع تھا بھوپال میں, تو ہم لوگ بھوپال پہنچے اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودری یہ بھی بھوپال پہنچے, اور چلے کی ہماری جماعت بنی تو وہ ہمارے امیر صاحب وہ تھے مولانا عبداللہ صاحب کاپودری, اور ہماری جماعت دے خاندیش, خاندیش کے مارے بالکل ایسا منظر لگا, مسجدوں میں بیت الخلا نہیں, کچھ نہیں, وہی میونسپل کے بیت الخلا جو ہوتے تھے اسی میں جانا پڑا, اور رمضان کا مہینہ, اور دیہاتوں میں مسجدوں میں عجیب حال. میونسپل کے جو بیت الخلا ہوتے تھے وہ اونچے بناتے ہیں, وہ اونچے اونچے کیوں بناتے ہیں کہ جہاں غلاظت گرتی ہے وہ اتنا اونچا ہوتا ہے بیٹھک ہماری کہ نیچے سور آ کے اس کو کھاتے ہیں. اب ہم نے کبھی سور کو دیکھا نہیں زندگی میں. اب ہم لوگ جب اپنی ضرورت کے لیے وہاں جاتے تو ابھی بیٹھے نہیں, اس سے پہلے تو وہ نیچے آ جاتا تھا, حاجت کرے کیسے آدمی. لیکن چلا گزرتا رہا, کھانا خود کو پکانا پڑتا تھا, اس زمانے میں اتنی زیادہ ہی نہیں تھی. اب کھانا پکانے کا تو چاول پکا ہوئے, تو تراوی کے بعد چاول پکا ہوئے ہم لوگ, جس کی بھی خدمت دن میں ہو وہ چاول پکا تراوی کے بعد, اور زہر کے بعد پوری جماعت ہے نا جو چاول لاوے باہر سے تو اس کو چننے کے لیے پوری جماعت بیٹھے سین میں چاول پر کہ اس میں سے کنکر
نکال.
لیکن وہ تو جو کیا ہم کیا کنکر صاف کریں, وہ تو پھر جہاں شہری میں کھا تو کٹ کٹ ہونا شروع ہو جاتے, کہہ رہے کس کو مدرسے میں تو بہت جاؤ گے, یہاں کس کو کہہ رہے, سب اپریز کیا ہے. تو وہ سب دماغ جو دماغ اونچا تھا سب نیچے ہو گیا آٹومیٹک. گھر میں کبھی کنکر آتا آندھرا جاؤ برابر چنتا بھی نہ تھی, دانت بھاگی جائے تو گھر میں دہشت کیا ہوئے, ہوائی بھی نہ روٹی پکاؤ, یہاں کس کو کیا ہوئے. اور ایک مرتبہ عجیب معاملہ ہوا کہ جس دیہات میں ہماری جماعت تھی وہاں کوئی دکانیں نہیں تھی, تو دوپہر کو 4-5 کلو میٹر دور کوئی دیہات تھا وہاں سے چاول لائے, شہری کے چاول, اور چاول چن کے رکھے ہم نے, اور تراوی کے بعد پکانے کے لیے شادی. اب ہمیں پتا نہیں کہ چاول نئے ہیں اور نئے چاول میں کیا ہوتا ہے, کبھی پکایا نہیں تو अब नए चावल तो बहुत चिकने हो जाते हैं, पानी डालने के बाद चिकना हो जाते हो, तो नए चावल जब उबलने लगे तो उसको हिलाने के लिए वो चमचा था वो एल्युमिनियम का था, अब चमचे से जहां हिलाना चाहे तो टूट गया। अब शहरी के बाद पकाने बैठे थे तो खैर वो लकड़ा जो लकड़ी जला उस वक्त लकड़ी जलाकर बनाते थे, तो एक लकड़ी को पानी से धो धोकर जितना हिल सका हिला दिया, लेकिन वो तो हिले थोड़े। अब सुबह जब शहरी में खाने बैठे तो आधे कच्चे में आधे पकड़ के कहो किसको, उसी से शहरी की और फिर चले आगे। तो ऐसे चिल्ला हमारा पूरा हुआ, अरे खानदेश के इलाके में बड़ा मजा आए। अच्छा कपड़े कल घरों में ना मदरसे में कपड़े तो साफ सुथरे चाहिए, जरा भी धब्बा होते ही हाथ में धोता रहता है अपने हाथ से। जमात में जाने के बाद शुरू के दो चार मरतबा तो आदमी खूब घिस घिस धोता है कि साफ होगा साफ, लेकिन वो जब बहुत घिसता है तो फिर रात को यहां दिखता है। जब यहां दुखना शुरू होता है ना तो क्या चालीस है, अब वो धोने चालीस है। तो अल्लाह का शुक्र ऐसा होता है कि जब आदमी कपड़े धोकर सुखाता है ना तो उसकी मां कहती है मेले कपड़े कहां से लाए हैं, तो सब दिमाग ठिकाने जाते हैं। फिर घर में बीवी की झगड़े से खत्म, हाँ घर में खत्म, सब खत्म। आदमी अपनी नजर से आदमी को फिर कदर होती है कि मां मां की खिदमत किसे कहते हैं, बीवी मेरी खिदमत कितनी कर रही है, बिचारी कितनी तकलीफ उठा रही है, वो सब की कदर आदमी को जमात में निकल के हो जाती है। फिर इंशाल्लाह घर के प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाते हैं, घर के प्रॉब्लम सॉल्व और जिंदगी में सादगी आने के बाद आदमी में जितनी जिंदगी और तबीयत में सादगी आ जाती है आदमी तमाम परेशानियों से नजात पा लेता है। नीतो मेरे भाइयों ससुराल में जानता मैंने टकर कुर्सी पे न बिठाया तो मुश्किल खैर नहीं कुर्सी भी ना आती मैंने जी तबीयत में सादगी नहीं है तो कुर्सी पे बैठने से क्या हो फिट भी नहीं होता। जब तबीयत में सादगी आ जाती है तो फिर आदमी हर चीज को निभाना शुरू करता है, और जब आदमी हर चीज को निभाना शुरू करता है तो हर आदमी उसकी कदर करता है। हाँ और फिर मेरे दोस्तों आदमी की सादगी की बुनियाद पर इसकी जिंदगी में बहुत सी दीनी खिदमतें करना उसके लिए आसान हो जाती है, तलबा पर खर्च करना आसान हो जाता है, हाँ आपके खानदान पर खर्च करना आसान हो जाता है। क्यों कि भाई जिंदगी सादा है, अगर आदमी की जिंदगी सादा नहीं तो फिर मेरे भाइयों आदमी को कितना ही मिले वो भी नाकाफी रहता है, बरकत नहीं होती। हमारे बच्चे मदरसे पढ़ते थे मेरे साथ, तो एक मरतबा टोपी पहन के आया मदरसे, लड़के बेटा कितने किए का 70 रुपए की, वो आती ना उसको फूल बूते पूरे वाली 70 रुपए की, मैं कहा तेरा बाप तो 5 रुपए की टोपी पहनता है तू 70 रुपए की टोपी पहनता है, बाप की कमर पर तू कमा के पहनी हो। अभी भी जो तलबा टोपियां पहनते वो मामूली नहीं होती, 50 की तो कम से कम होती है, 50-40 की। हाँ मैंने कहा मेरी टोपी तो मेरे कपड़े के मेरा कुर्ता था उस कुर्ते का कपड़ा बचा ना, उसकी टोपी बना के दर्जन दे दी। ये भी हो पहले नहीं पहले तो हम भी तुम्हारे ना समझे। आदमी मेरे दोस्तों जितना अपने आप को सादगी पर की तरफ लाएगा इतना इंशाल्लाह ये अल्लाह के नबी की जिंदगी के करीब जाएगा, जितना हुजूर की जिंदगी के करीब जाएगा इतना ये अल्लाह का महबूब बनेगा। हाँ और इतना अल्लाह इसे दुनिया की जिंदगी आसान और इसकी जिंदगी में बरकत डाल देंगे। और फिर मेरे दोस्तों जब हम और आप अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को सलाम वाली मेहनत को और आप वाली जिंदगी को अपनाएंगे अल्लाह ताला आप दुनिया के अंदर खुदा खैर बरकत के साथ और आखिरत में हमेशा हमेशा के मेरे दोस्तों अल्लाह ताला कामयाबी के सामने और हम हजारों लाखों इंसानों की हिदायत का जरिया बन जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों ये बात कहते हैं कि हमें मदरसे बंद नहीं करने, हमें मदारिस मेरे दोस्तों और बढ़ाने हैं। ये तो मदरसे कुछ भी नहीं है, ये मकातिब कुछ भी नहीं है। हजमैया साहब कहते थे मैं तो ये चाहता हूं कि मुसलमान का हर घर मकतब बन जाए।
علم کو اتنا عام کیا جائے اتنا عام کیا جائے کہ ہر مسلمان مسجد میں علماء سے علم حاصل کر کے اپنے بال بچوں کو اس علم کو سکھانے والا بن جائے، تاکہ کوئی بچہ جاہل نہ ہو، کوئی عورت جاہل نہ رہے، اور ہر مسلمان کو اس کی ضرورت کا علم ہر حال میں مل جائے. اس لیے میرے بھائیوں آپ آزاد سے ہماری گزارش ہے، یہ راستہ ہے تھوڑا مجاہدے کا، لیکن مجاہدے کے ساتھ اللہ تعالی شانہو بہت کچھ نوازتے ہیں. پھر میں دوستو آدمی کی سوچ میں وسعت ہوتی ہے، پھر اسی مدرسے میں پڑھاتے ہوئے آدمی سوچتا رہتا ہے کہ ابھی میرے محلے میں کون کون جوان ایسے ہیں جن جوانوں کو محنت کر کے مسجد میں لا کر انہیں اللہ کی راہ میں نکال سکتا ہوں تاکہ یہ جوان آئندہ مستقبل دین کا کام کرنے والے بنے. پھر آدمی اپنے مدرسے میں پڑھانے کے ساتھ اس کی فکر یہ ہوگی کہ متولی صاحب دین کی محنت میں کیسے لگے. پھر آدمی امریکہ نہیں جاتا لیکن اپنی بستی سے امریکہ کی جماعت بنا کر روانہ کرتا ہے، اور پھر جب یہ خود طے کرتا ہے کہ مجھے جانا کہیں، الحمدللہ آج بھی بہت سے ہمارے علماء کرام جماعتیں باہر ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں اور اللہ کا ان سے کام لے رہا ہے. اور اب تو میرے دوستوں مرکز نظام الدین میں کہتے ہیں باہر جانے والی ہر جماعت میں دو عالم ہونے چاہیے. کیوں کہ باہر کے ملکوں میں انگریزی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ خاموخہ انگریزی انگریزی کر رہے ہیں سب. ہاں انگلینڈ اور امریکہ کے سوا کوئی انگریزی پسند کرتا بھی نہیں، نہ فرانس نہ بیلجیم نہ ہالینڈ نہ اٹلی نہ اسپین نہ پورٹوگیز، کوئی بھی نہیں، نہ بیلجیم، کوئی بھی نہیں. ان کی اپنی زبان ہے مقامی، یا پھر میرے دوستو یہ اپنے قبائلی جو زبانیں ہیں ان میں ہیں بس، بلکہ پسند نہیں کرتا کوئی انگریزی بولو تو جواب نہیں دیتا. فرانس میں کوئی فرانس بولو ہاں، اور ان کی راہ پر چلنے میں اتنی ان کو عداوت ہے، اگر یہ بائیں طرف چلتا ہے تو دائیں طرف چلتا ہے. ہاں اور اگر یہ بٹن نیچے دباتا تو اوپر دباتا ہے، لائٹ کو جلانے کے لیے انگریز کا بچہ نیچے بٹن دباتا ہے تو فرانس والا اوپر دباتا ہے. ہاں تو میرے دوستوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ آپ کو عربی کا ترجمہ ہر حال میں ملے گا، انگریزی کا ترجمہ نہیں ملے گا آپ کو. ہاں اور پھر دنیا کے کسی ملک میں جاؤ، اس ملک میں اگر یہ پتا چلے کہ اس جماعت میں عالم دین ہے تو وہاں کے عوام ایک دم متوجہ ہو جائیں گے. ہاں دوستو عالم دین کا اللہ کی راہ میں نقل حرکت میں آنا یہ میرے دوستو ایک عجیب بات ہے. عالم دین جب کسی علاقے میں جائے گا وہ صرف وقت پورا کبھی نہیں جائے گا، اور صرف اپنی جماعت کی میرے دوستو اعمال پورا نہیں کرائے گا، وہ تو یہ کرانے کے ساتھ ساتھ وہاں کے حالات کا تفقد کرے گا. وہ ہمارے یہاں سے ہمارے ایک ملک ابراہیم صاحب ہیں، وہ جماعت لے کے گئے بھوپال کے قریب ایک علاقہ ہے للریا کا ایک علاقہ ہے، وہاں جماعت لے کے گئے وہ چلے کی. اب وہاں جا کر دیکھا تو اپنے آپ کو ہر مسجد میں مکتب ہے، وہاں دیکھا تو کسی مسجد میں مکتب ہی نہیں، اور بستی میں کوئی مدرسہ نہیں مکتب بھی. اب وہ مولوی عبدالرحیم کو ایک دم فکر ہو کہ اللہ یار کچھ مکتب نہیں، پڑھائی کا انتظام نہیں، ان کے بچوں کو کیا ہوتا ہوگا. تو اپنی جماعت کا پورا محنت کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایک بحث دوسری شروع کی، جو لوگ بیٹھے ہیں بات سن رہے تھے، دیکھو ہمارے یہاں ایک مدرسہ ہے وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں، کھانا بھی ہے رہنا بھی ہے، تم اپنے بچوں کو پڑھنے بیٹھو تو پڑھنے بھیجو، تمہارے بچے علم حاصل کر لیں گے. اب جو تیار ہو اس کا نام لکھ لے رہا ہے یہ اپنے بچوں کو بھیجنے میں تیار ہے. تو چلا پورا ہوا تو چلا پورا ہو کے 40-50 نام بھی وہ بھی ملے کہ جو اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجنے والے ہیں. تو گودرا ہے وقت پورا کرنے کے بعد، اور گودرا دارالعلوم میں محتضی صاحب کے پاس گئے کہ محتضی صاحب اگر آپ کہیں تو یہ بچے میں لے آؤں آپ داخل کریں گے. محتر اچھی بات لے آؤ. تو پھر وہاں سے وہیں للریا گئے دوبارہ، اور جتنوں کو جتنے نام دیے تھے ان کی وصولی کی،
بچوں کی ان سب کی اور ان کے والد کی. اور اس وقت تقریباً 35 یا 40 بچے لے کر آئے وہ دعوتوں میں داخل ہو سکتے. اب وہ دعوتوں میں جب داخل تو پڑھنا شروع ہوا. اب وہ آنے آنے ان کے والد والدین اور ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ سال میں 2-3 مرتبہ دیکھنے بھی آئے دیکھے ہیں سر. تو دوسرے سال 100 ہو گئے, تیسرے سال 125 ہو گئے.
اللہ
اب یہ بچے پڑھنا شروع ہوئے اور اس میں سے کتنے عالم اور کتنے حافظ بن کے گئے اپنے علاقوں میں. ایک عالم دین وہ اپنی تمام فکروں کے ساتھ رہتا ہے. آپ حضرت جب اللہ کی راہ میں نقل حضرت میں آؤ گے ابھی تو آپ کو اپنے محلے کی پتا ہے, باہر کی دنیا یا تو اخبار میں پڑا ہوا ہے یا کچھ بھی ہو, باقی کیا ہے ابھی تو ہمیں اپنے محلے کی بھی پتا نہیں. محلوں کی جوان ہوگی ہمارا دیہات کتنا ہے 100-150 گھر کا, لیکن 100-150 گھر میں جوانوں کی حالت کیا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں. کیوں کہ ہمارا ربط نہیں ہے. ہمارا کتنا ہے اگر ہم امام ہیں تو مسلے میں 5 کی نماز پڑھانا ہمارا کام ہے. باقی کبھی ہم نہیں سوچتے کہ میری ایک بستی میں ایک ہی مسجد ہے, 150 گھر ہیں, 300 بالغ مرد ہیں, آخر وہ سب ہے کہاں. اچھا جو مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو ان کی مسجد نماز کا ٹھکانا نہیں ہے اور ہمیں اس کا کوئی یہ نہیں بھائی ان کی نماز کا مجھے فکر کرنا چاہیے. جتنے ہوئے تو اس کو وہ تو کہیں صحیح پڑھیں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نماز کی نگہداری بھی کرتے تھے. یہ جو حدیث میں آتا ہے صلی فإنک لم تصلی کیوں آتا ہے, آخر اللہ کے نبی نے اس کی نماز دیکھی تب نے صلی فإنک لم تصلی. ہمارے مسلموں کی حالت ہم دیکھتے ہیں نہ ان کا رکوع صحیح ہے نہ ان کا سجدہ صحیح ہے. ہاں اور کبھی قرآن ہم نے سنی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. میرے دوستو اگر ہم نماز کے بعد ایک دن روزانہ ایک نماز کے بعد اگر ہم اپنے مسلموں کو اتنا ہی کہنے کہ بھائیو نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز کو صحیح پڑھنی چاہیے, بھائی رکوع یوں کرنا چاہیے, ایک دن رکوع بتا دیا, ایک دن سجدہ بتا دیا, ایک دن وضو بتا دیا, تو اس میں جو سمجھدار قسم کے لوگ ہوں گے وہ تو اپنی نماز کو صحیح کریں گے بلکہ آپ کے پاس آ کے پھر دوبارہ پوچھیں گے. وہ مہاراشٹر میں ایک آدمی کو جب سمجھ میں بات آئی کہ رکوع میں کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے, تو اپنی کمر سیدھی ہے کہ نہیں اس کے لیے اس نے کیا کیا بتائیں. یہ جو آتی ہے نا وہ صحیح دیکھنے کے لیے کیا کہتے اس کو لیول پٹی آتی, لیول پٹی جس کو آتا ہے تو وہ رکوع میں جان گئے لیول پڑتے تھے میری کمر صحیح ہو گئی نہیں ہو گئی. جب آدمی میں فکر پیدا ہوتی ہے تو آدمی یہاں تک جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اصل بات یہی ہے کہ جب ہمارے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس اور یہ فکر پیدا ہوگا اور اس فکر کے پیدا ہونے کے بعد پھر آدمی چین سے نہیں بیٹھتا. یہ سال بھر میں جب آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور جب امت کے حالات کو دیکھ کر آتا ہے, آپ یقین مانیے ہماری زمینوں پر کیسے کیسے لوگ محنت کر رہے ہیں. ہاں کیسے کیسے لوگ محنت کر رہے ہیں آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. میں آپ سے بتاؤں کہ بھائی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایکسیڈنٹ میں ماشاءاللہ ایک آدمی کی کھوپڑی نکل گئی, ایک کی آنکھیں نکل گئی, ایک کا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. آپ سن کے کیا کہو گے؟ اللہ سب کی مفرد اللہ سب کو اچھا دے. لیکن آپ دیکھ کر آئے ہو تو آپ نے اپنی آنکھوں سے ایکسیڈنٹ دیکھا ہے, آنکھیں نکلی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, ہاں اس کی کھوپڑی کہیں اور آپ نے دیکھی ہے, آپ کو کئی دنوں تک کھانا اچھا نہیں لگے گا. ایسے جب میں دوستو یہ سال کے دوران میں جب امت کے مختلف طبقات میں جا کر حالات دیکھ کر آؤ گے نا, اس سے دل میں ایک ایسی میں دوستو زخم ہوگا جو تمہیں اور مجھے چین سے کبھی گھر بیٹھنے نہیں دے گا. اب انشاءاللہ ہماری اور تمہاری فکروں پر اور ہماری تمہاری محنتوں پر ہمارے علاقوں سے امت میں بڑی استعداد ہے. امت کی استعداد و صلاحیت کو اگر حق پر اور دین پر نہیں لگایا گیا تو امت کی صلاحیت استعداد نا حق پر لگے گی اور لگ رہی ہے. آپ دیکھیے ہاں یہ سمت کا جوان کسی زمانے میں رات کو خدا کے سامنے رونے دھونے میں اور میرے دوستو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کرتا تھا, آج اس امت کا جوان رات کو کرکٹ میں اپنی پوری رات گزارتا ہے. کھیل کود میں, لاہو لائف میں. ہاں جو امت کا جوان کسی زمانے میں نبی کی سنتوں کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت لگا رہتا تھا, آج وہی جوان نبی کے دشمنوں کے فیشنوں کو زندگی میں لے کر دنیا میں چلا رہا ہے. یہ ہو رہا ہے میرے دوستو. اس لیے میرے بھائیوں گزارش بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس راہ میں قربانی پر اپنے آپ کو ڈالیں اور ذمہ داری کو اٹھائیں. انشاءاللہ جتنی ذمہ داری ہم اٹھائیں گے اللہ ہماری اپنی مدد کے سہارے پر ہمیں چلائے گا اور اللہ ہماری اپنی قدرت سے تربیت فرما دے گا اور ہماری اپنی بھی تربیت ہوگی, اللہ کے تعلق میں ترقی ہوگی, اللہ کے دین کا درد و غم اللہ ہمیں عطا فرماوے گا. جس درد و غم کے ساتھ دنیا سے جانا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے. ہاں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ہاں انسانوں کی بے دینی پر آدمی کو رونا ہے. اپنے محلے میں خدا کا اتنا بڑا رکن نماز یہ مٹ رہا ہے, اس پر آدمی کو رونا اور بے چینی پیدا ہو. اپنے محلے بستیوں میں حضرت رسول اللہ تعالیٰ کی سندر زندگیاں میرے دوستوں پائمال ہو رہی ہیں اور حضور کے دشمنوں کے طریقے ہمارے محلوں میں ہماری بستیوں میں ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں, یہ دیکھنے کے بعد ہمیں بے چینی ہو جائے. اگر یہ مل گئی میرے دوستوں پھر تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ شان ہو ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ چمکا دے گا. اس لیے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس کو ترتیب کرو, اپنے آپ کو نہ دیکھو میرے حالات کیا ہیں. میرا اللہ بہت بڑا ہے اور میرا اللہ بڑی زبردست طاقت والا ہے اور وہی میری مدد کرے گا اور وہی مجھے میرے مسائل کو حل کرے گا. اس بنیاد پر طے کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی پیدا کرے گا. ہم یہ نہیں کہتے مدد سے بند کر دو, ہم یہ کہتے ہیں اپنی جگہ پر کسی کو قائم مقام کر کے اپنا وقت لگاؤ. جن کا سال نہیں لگا وہ سال لگاؤ, سال بہت ضروری ہے عالم دین کے لیے. میں نے کہا قلندر ہر جگہ گویا بیدا گویا قلندر, اللہ کے پیار اللہ کے ایک بندے نے اللہ کی یہاں اس کے محنتوں پر اللہ نے اس پر ایک بات جو کھولی ہے اور ایک بات جو امت کے سامنے پیش کی ہے ویسے نہیں پیش کی. سال لگانے میں چار مہینے ایک مرتبہ میرے دوستو ایک ساتھ ہاں لگا کر اعمال دعوت سے مناسب پیدا کر لینا, پھر آٹھ مہینے بستی نظام الدین میں اپنے بزرگوں کے صلاح مشورے سے جماعتوں کو لے کے جانا آنا, جس کی بنیاد پر میرے دوستو آدمی میں وہ اندر کی ایک طاقت اور ویل پاور پیدا ہوتا ہے. ہاں صبر تحمل, ہر طبقے کے انسانوں کو کیسے لے کے چلنا, مختلف مزاج کے لوگوں کو کیسے لے کے چلنا, یہ استعداد اللہ تعالیٰ سال میں عطا فرما دیتے ہیں. ہاں ایک آدمی ایک ماں کے دو بیٹے ہوتے ہیں, ان دو بیٹوں کا مزاج ایک نہیں ہوتا, حالانکہ ماں باپ ایک ہیں. جماعت میں چلے کی جماعت لے کے جاؤ گے تو دس ماں باپ کے بیٹے ہیں, یہ ہر ایک کا مزاج الگ ہے اور ہر ایک کو لے کے جب چلو گے تو پھر ان کو لے کے رہنا ہے مسجد میں بالکل طبیعت کے خلاف. جو مسجد میں آتا ہی نہیں تھا, ہفتے میں جمعہ کے دن ایک دن نماز پڑھنے والا ہوتا تھا, اب یہ چوبیس گھنٹے مسجد کو رہنا ہے, سب مزاج کے خلاف ہے, کھانا مزاج کے خلاف, ساتھی میں دو طبیعتیں مختلف, اور سفر پر سفر میں دوستو ان تمام حالات میں ایک آدمی دس آدمی کو اعمال میں مشغول کر کے لے کے جب چلتا ہے نا تو زبردست اندر صبر و تحمل کی خدا صفت پیدا فرما کر ان تمام مختلف مزاج لوگوں کو لے کر چلنا اللہ سے سکھا دیتا ہے. پھر یہ گھر آنے کے بعد بیوی کو کیسے لے کے چلنا, ماں باپ کو کیسے لے کے چلنا, خاندان کو کیسے لے کے چلنا. جس محلے میں امام صاحب ہیں اس محلے میں مختلف طبقات کے لوگ ہیں, متولی بھی ہیں, مالدار صاحب بھی ہیں, غریب صاحب بھی ہیں, جتنے بھی صاحب ہیں ان تباب کو لے کر کیسے چلنا, یہ پورے ایک استعداد اور سر خدا پیدا فرما کر اس کے دین کا کام لیتا ہے. اور میرے دوستو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کے لیے استعمال کرتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے بارے میں سوچیں, چاہے سات بچے ہوں چاہے دس بچے ہوں, سب کا رب اللہ ہی ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا انتظام بھی کرے گا, یہ فکر کی بات نہیں ہے. اصل تو اللہ سے معاملہ ہے کہ جو اللہ سے سچائی کا معاملہ کرتا ہے اللہ ہی اسے سچا کر دکھاتا ہے. اللہ کا کرم ہے میرے دوستو, ہمارے بہت سے علماء کرام نسبت خداوندی پر قربانی میں اپنی آپ کو جب میرے دوست بڑھاتے ہیں اللہ اسے کام لیتا ہے. اور آپ حضرات جب ہر نقل و حرکت میں آئیں گے پتہ نہیں آپ کی محنت و فکروں پر دنیا کے کن کن ملکوں میں مدارس کھلیں گے مکاتب کھلیں گے. آج میں دوست تو انہیں علماء کرام کی فکروں پر آج دنیا میں کہاں کہاں مدرسے کھل رہے ہیں مکاتب کھل رہے ہیں. تو اور میرے دوستو اس کے نظم کو لے کے چل رہے ہیں میرے دوستو. ہاں اس سے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے آپ کو عالمی سمجھیں. ہاں کھول وڑ کا نہیں اور اتھورن کا نہیں. ہاں ہم پورے عالم کے لیے ہیں اور پورے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری کو ہمیں نبھانا ہے اپنے مدارس کے ساتھ تمام چیزوں کے ساتھ. الحمدللہ آج بھی میرے دوستو بہت سے ہمارے دارالعلوم میں پڑھانے والے ہمارے ساتھی ہیں جو باہر ملک کا جب تقاضا آتا ہے تو رجب میں اپنی کتابیں پوری کر لیتے ہیں اور رجب میں پوری کرنے کے بعد شعبان رمضان شوال اور ذوالقعدہ چار مہینے میں دو سو باہر ملک کی تقاضے پورے کر کے اپنے مدرسے کے میرے دوست اپنی تعلیم کو سنبھال لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے ترتیب دینی پڑتی ہے آدمی کو. آدمی طبیعت کر لے کے اپنی زندگی کے پروگرام میں داخل تو کرے کہ میرے ذمہ بھی یہ کام ہے مجھے پورے عالم کے انسانوں کی فکر کرنی ہے اور مجھے پورے عالم میں جانا اللہ کی نسبت پر. جب آدمی کی طبیعت اس بات کی فکر آتی ہے کہ اللہ سے اسی لائن سے مانگنا شروع کرتا ہے اسی لائن سے سوچنا شروع کرتا ہے. جب آدمی اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے ایک بارش اللہ ایک ہاتھ بڑھ کر اسے لے لیتے ہیں. اس لیے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ادھر ادھر کہیں نہ دیکھو